الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ مقدس ربیع الاول شریف اختتام کے قریب ہے، اور اس ماہ مقدس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں آپ کی تشریف آوری کا ذکر ہے، وہ آیت مقدسہ میں نے خطبے میں تلاوت کی. کچھ باتیں اس آیت مقدسہ کے ضمن میں جو علماء نے لکھی عرض کروں گا، اور اس اعتبار سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بڑی برکتوں اور رحمتوں کا سبب بنتا ہے۔ تو نماز جمعہ میں ہماری حاضری بھی ہو جائے اور حضور کے ذکر سے ہم اپنے آپ کو اس کی عظمتوں سے، اس کی رحمتوں سے بہرہ مند بھی ہوں، اور حضور کے ذکر کی برکتوں سے علماء فرماتے ہیں کہ عشق رسول میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو علماء نے اس کے تین درجے بیان کیے، تین مراحل بیان کیے۔ پہلا مرحلہ تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے نور کو کب تخلیق فرمایا۔ دوسرا مرحلہ علماء فرماتے ہیں ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ اس دنیا میں کب تشریف لائے۔ اور تیسرا مرحلہ فرماتے ہیں بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے کب اعلان نبوت فرمایا۔ تو پہلا درجہ تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو کب تخلیق فرمایا، تو علماء فرماتے ہیں احادیث مقدسہ اور قرآن مجید فرقان حمید کی بعض آیات کے ضمن میں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا۔ اگرچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تمام نبیوں کے بعد تشریف لائے، لیکن تخلیق کے اعتبار سے آپ سب سے پہلے ہیں۔ بعض قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو اگر ہم پڑھیں تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی جلوگر تھے، آپ کا نور تخلیق پا چکا تھا۔ چنانچہ سورہ احزاب میں ارشاد ہوا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر اور ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا۔ تو یہاں ذکر یہ نہیں ہے کہ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا میں پیدا ہوئے اور آپ ربیع الاول شریف کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی، بلکہ ارشاد ہوا کہ ہم نے آپ کو بھیجا حاضر اور ناظر بنا کر، یعنی بھیجنے کا ذکر ہے، ولادت کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر، یہاں بھی بھیجنے ہی کا ذکر ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور روشن کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید۔ تو یہاں بھی آنے کا ذکر ہے، پہلی دو آیات میں یہ فرمایا کہ ہم نے بھیجا، اور یہاں ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی آخری پارے کی مشہور سورت جسے سورہ فیل کہتے ہیں، اس میں فرمایا گیا کہ الم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اگر آپ تفسیر کا ملاحظہ کریں تو ہاتھی والوں کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یمن کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابرہا۔ ابرہا نے دیکھا کہ لوگ رمضان کے بعد شوال اور ذیقعد کے مہینے میں حج کی تیاری کر رہے تھے، اپنا سامان سفر باندھ رہے تھے اور حج کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے تھے، اور حج کا یہ جو سلسلہ جو ہماری امت میں ہے اس سے پہلے بھی خانہ کعبہ لوگوں کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر اور معزز گھر تھا، لہذا وہاں لوگ جایا کرتے تھے۔ تو ابرہا جو یمن کا بادشاہ تھا، اس نے دیکھا کہ لوگ خانہ کعبہ کو جانے کے لیے تیاری میں مشغول ہیں، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ یمن کے دارالحکومت، جو موجودہ یمن کا دارالحکومت ہے جسے سنا کہتے ہیں، سنا میں ایک کنیسہ تھا، تو ابرہا نے سوچا کہ میں اسی کو وہ مقام دے دوں کہ لوگ حجاز کی طرف نہ جائیں، لوگ مکہ کی طرف نہ جائیں اور یہیں پر طواف کر لیں، اس عبادت گاہ کا، اس کنیسہ کا طواف کر لیں۔ لہٰذا اس نے اعلان کر دیا کہ اب کوئی حجاز کی طرف نہیں جائے گا بلکہ اس کنیسہ کا طواف کریں گے۔ چنانچہ اس کے اس اقدام سے کسی شخص نے، کہ جس نے دیکھا کہ یہ خانہ کعبہ کی حرمت کا اس کو ذرا پاس نہیں ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کنیسہ کو یہ مقام دے دو، تو اس شخص نے اس کنیسہ کے اندر غلاظت کر دی۔ جب غلاظت کی تو ابرہا کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے یہ ٹھان لی کہ اب میں مکہ مکرمہ جا کر خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا۔ چنانچہ وہ اپنا لشکر لے کر اور خانہ کعبہ کی طرف بڑھا، اور خانہ کعبہ سے کچھ دور فاصلے پر جب اس نے پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد اس نے سب سے پہلی حرکت یہ کی کہ مکہ کے رہنے والوں کے مویشی قبضے میں لے لیے۔ تمام مویشی جب اس نے قبضے میں لے لیے، لوگ پریشان ہوئے، اور حضرت عبد المطلب نے جب دیکھا کہ ان کے بھی 200 مویشی ابرہا نے اپنے قبضے میں لے لیے، تو حضرت عبد المطلب ابرہا کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ یہ میرے مویشی ہیں، مجھے واپس کر دو۔ تو ابرہا نے کہا کہ آپ اس گھر کے متولی ہیں، آپ اس کے رکھوالے ہیں، اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ کو اپنے مویشیوں کی فکر ہے اور آپ کو اس مقدس گھر کی فکر نہیں، کہ میں تو اسے ڈھانے کے ارادے سے آیا ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں ان مویشیوں کا مالک ہوں، میں اپنے مویشیوں ہی کی فکر کروں گا، ہاں اس مقدس گھر کا جو مالک ہے وہ خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ اور اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں اس قرآن مجید کی سورت میں بھی اس کا ذکر، اور تفصیلاً یہ فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو یہ حکم دیا تو سمندر کی جانب سے وہ اڑتے ہوئے آئے، ایک ایک جھنڈ کی صورت میں آئے، اور ان کے پاس تین تین چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، 2 ان کے پیروں میں تھے اور 1 ان کی چونچ میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا اور وہ ایک ایک کنکر ایک ایک آدمی کو مارتے جاتے، اور اس کے کنکر جس کے سر پر لگتا وہ اس کا جسم چیرتا ہوا نیچے سے نکل جاتا تھا، اور جس جس کو کنکر لگا وہ ایسے ہو گئے جیسا کہ بھوسا ہوتا ہے۔ تو رب کریم نے اس طریقے سے ان کو گویا نقصان پہنچایا اور ہلاک کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر گرانے آ رہے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جب اس واقعے کا ذکر کیا تو ابتدا اس طرح کی گئی کہ الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہ دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 دن پہلے کا ہے، جب حضور اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تو حضور کو کیسے معلوم ہو گیا؟ جبکہ رب کریم فرماتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی کہیں جلوگر تھے۔ جبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیارے مصطفیٰ کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ ذرا اور پیچھے چلے جائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرعون لڑ رہا تھا، مقابلہ کر رہا تھا، کہ جسے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ملک عطا کیا تھا، قرآن مجید فرقان حمید نے جب اس واقعے کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ تو کہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور؟ لیکن جب اس واقعے کو بیان کیا تو رب کریم نے فرمایا کہ اے پیارے مصطفیٰ کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو؟ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تخلیق فرما دیا تھا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا اور اسے احسن القصص قصص کہا گیا کہ بہترین قصوں میں سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب قصہ بیان ہوا تو قرآن مجید فرقان حمید اسے یوں بیان فرماتا ہے کہ اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی، کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، کیا کہا؟ کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اے میرے ابا، میں نے یہ دیکھا کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنیا، تو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے ہرگز مت بیان کرنا، فیقیدو لک قیدا، اگر تم نے بیان کیا تو وہ کوئی چال تمہارے خلاف چلیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک انسانوں کا دشمن شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ یوسف میں واقعہ بیان ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ جب اس آیت کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا تو یہاں خواب کے بارے میں کچھ باتیں بیان ہوئیں، میں آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا ہوں کہ علماء فرماتے ہیں کہ خواب کی کئی قسمیں ہیں۔ بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم پریشان خواب کہیں، کہ جس کا کوئی تک نہیں ہوتا اور جیسا ہو نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر ہم خواب دیکھیں کہ ایک چونٹی ہے اور اس پر ہاتھی سوار ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ مختلف ایسے خواب جنہیں ہم پریشان خواب کہتے ہیں، تو خواب کی ایک قسم یہ ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ بہت سے خواب آدمیوں کے اپنے جسمانی حالت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو بد ہضمی ہے تو کس طرح کے خواب دیکھے گا، کسی کا ذہن پریشان ہے تو وہ کس طرح سے خواب دیکھے گا، جس کے ذہن میں گناہوں کے گویا تصورات ہیں تو وہ کیسے خواب دیکھے گا۔ تو کہتے ہیں کہ خواب کی ایک قسم تو یہ ہے کہ جو پریشان خواب ہے، اور ایک خواب ایسا ہے کہ جو غیر شعوری خواہشات رکھتا ہے۔ آدمی یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں امریکہ کا صدر بن جاؤں، بہت مشکل ہے، بظاہر ناممکن ہے۔ ایسی خواہشات ایک خواب کی قسم ایسی ہے۔ ایک خواب کی قسم فرماتے ہیں کہ جیسا آپ کے ساتھ ہو رہا ہو۔ مثال کے طور پر کسی صاحب نے لحاف اوڑا ہے اور وہ لحاف ان کے گلے میں ایسا پھنس رہا ہے، تنگ کر رہا ہے گلے کو، تو وہ خواب ایسا دیکھ رہے ہیں کہ گویا کوئی ان کے گلے کو دبا رہا ہے۔ تو جیسی کیفیت رونما ہوتی ہے ویسے خواب نظر آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو آدمی سوچ رہا ہوتا ہے، دل میں جو خیال اس کے ہوتا ہے اس کے مطابق خواب نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ بڑے بڑے تصورات دلوں میں لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس تصور میں ہوتے ہیں اور خواب میں بھی انہیں ایسا ہی کچھ نظر آنے لگتا ہے۔ تو بقول شاعر کہ کسی شاعر نے کہا کہ تصور میں تھاما تھا ان کا جان کر دامن، مگر جب غور سے دیکھا تو اپنی ہی آستین نکلی۔ تصور تو یہ ہے کہ محبوب کا دامن تھامے ہوئے ہیں، لیکن جب خواب سے باہر آئے، تصور سے باہر آئے، تو دیکھا کہ اپنی ہی آستین ان کے ہاتھ میں ہے۔ اور جہاں یہ خوابوں کے معاملات لکھے ہیں وہاں ایک لطیفہ بھی لکھا ہے کہ آدمی جو تصور کرتا ہے وہی خواب دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ کوئی شخص اسے 1,00,000 روپے دے رہا ہے۔ جب وہ 1,00,000 روپے اسے پیش کرتا ہے تو یہ کہتا ہے خواب میں کہ نہیں، مجھے 2,00,000 چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ 1,00,000 رکھو، وہ کہتا ہے کہ میں 2,00,000 لے رہا ہوں۔ یہ خواب میں کشمکش چل رہی، وہ ہاتھ بڑھا رہا ہے، یہ پیچھے دھکیل رہا ہے کہ مجھے 2,00,000 چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اسی اثنا میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ تو سب خواب تھا اور 1,00,000 کا نقصان ہو گیا۔ فوراً آنکھ بند کرتا ہے، کہتا ہے کہ لاؤ 1,00,000 ہی دے دو، تو اب کہاں رقم ہاتھ آنے کی ہے۔ تو جو آدمی تصورات کرتا ہے ویسے خواب دیکھتا ہے، لیکن انہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو مومنین ہیں، ان کے خواب کی تعبیر سچی ہو جاتی ہے اور ان کے خواب جو ہیں وہ سچے ہو جاتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ ان کی خواب کی تعبیر سچی ہوتی ہے۔ مختلف کتابوں میں ہم نے واقعات پڑھے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے
اپنی کتاب انفاس العارفین میں اس واقعے کو نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور شاہ عبد الرحیم صاحب بیمار ہیں، علالت میں ہیں، اور خواب میں جب حضور کو دیکھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ حضور میں بیمار ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیر کر اور ان کے اوپر پھیرتے ہیں، جب ان کے اوپر پھیرتے ہیں اور حضور نے جب اپنی داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیرا تو کہتے ہیں کہ تین موئے مبارک حضور کی داڑھی مبارک سے نکل کر میرے والد کے ہاتھ میں آ گئے، اور جب خواب سے بیدار ہوئے تو وہ تین موئے مبارک ان کے ہاتھ میں موجود تھے۔ تو جو مومنین کے خواب ہوتے ہیں وہ ایسے، اور جب حضور خواب میں تشریف لائیں تو جو عطا کرے فی الواقع وہ ہوتا ہے۔ آپ نے مشہور قصیدہ بردہ شریف سنا ہوگا، بارہا اس کو پڑھا ہوگا، بڑی اس کی فضیلت ہے، اور وہ فضیلت اس لیے ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں مقبول قصیدہ ہے کہ حضور نے اسے پسند فرمایا۔ کہتے ہیں کہ حضرت شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فالج کے مرض میں مبتلا ہوئے، اور فالج کے مرض میں مبتلا ہوئے تو ایک الگ تھلگ رہنے لگ گئے، اور اپنے اس مرض میں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ لکھنا شروع کیا، اور لکھتے گئے ایک دن ان کی قسمت جاگی، جب وہ سوئے تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور امام بوسیری نے گویا یہ دیکھا کہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان موجود ہیں، اور امام شرف الدین بوسیری بھی وہاں موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوسیری ذرا وہ قصیدہ سناؤ جو تم نے ہماری شان میں لکھا ہے۔ تو حضرت امام بوسیری اس قصیدے کو سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے جاتے، اور خوش ہو کر حضرت امام شرف الدین بوسیری کو اپنی چادر عطا فرماتے ہیں، اور ان کے جو مفلوج علاقہ ہوتا ہے کہ جہاں فالج ہوا تھا اس مفلوج علاقے پر اپنا دست شفقت پھیرتے ہیں۔ جب امام بوسیری خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو سارا فالج ختم ہو جاتا ہے، اور جو چادر حضور خواب میں عطا فرماتے ہیں بیداری میں وہ چادر بھی ان کے پاس ہوتی ہے۔ تو مومنین کے خواب ایسے ہوتے ہیں۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، علی پور شریف پنجاب میں ایک علاقہ ہے، وہاں کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور اتنے بڑے عالم تھے، تحریک پاکستان کے بہت بڑے مجاہد تھے، اور لوگوں کو جب للکارتے تھے تو فرماتے تھے کہ آ جاؤ پوری جماعت، تم سب مل کر میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میری والدہ نے مجھ اکیلے کا نام جماعت علی رکھا ہے۔ تو بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا، حضور کے روضے اقدس پر حاضر تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص حضور کے روضے انور پر حاضر ہے، دعا کر رہا ہے، لیکن اس کے سر پر کوئی ٹوپی نہیں۔ تو میں نے دل ہی دل میں خیال کیا کہ جب یہ دعا سے فارغ ہو جائے گا تو میں گھر لے جا کر کے اسے ٹوپی دوں گا۔ میں انتظار کرنے لگا کہ کب اس کی دعا ختم ہو۔ جب اس کی دعا ختم ہوئی میں اسے اپنے ساتھ لے گیا، اور گھر لے جا کر کے جو میری پسندیدہ ٹوپی تھی کشمیری ٹوپی، وہ میں نے نکال کر اس شخص کو دی کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تم حاضر تھے اور ننگے سر کھڑے تھے، یہ لو ٹوپی پہنو، اور آئندہ ٹوپی پہن کر کے حاضر ہونا۔ اس شخص نے ٹوپی دیکھی تو مسکرانے لگا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں مسکرا رہے ہو، کس بات کی وجہ سے تم مسکرا رہے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، میں عرض کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ٹوپی عطا کیجئے، اور کوئی عام ٹوپی مجھے نہیں چاہیے، مجھے کشمیری ٹوپی چاہیے۔ اور حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے وہی ٹوپی ان کو دی۔ یہی پیر جماعت علی شاہ صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن اپنا واقعہ بیان کیا یا کسی اور بزرگ کا، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر تھے، مغرب کا وقت ہوا، نماز ادا کی تو بھوک نے پریشان کیا، اور بھوک کی شدت نے جب پریشان کیا تو دل ہی دل میں خیال کیا کاش کہ کہیں سے کوئی آئے اور مجھے کھانا کھلا دے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگا کہ سرکار بھوکا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس سے کہا کہ میرے ساتھ چلو، آج میرے گھر تمہاری دعوت ہے، اور مجھے لے گیا۔ وہ مجھے حرم سے لے گیا، چلاتا رہا، اتنا دور تک چلے کہ گویا مغرب سے عشاء کا وقت ہو گیا۔ ہم چلے، اس کے گھر پہنچے۔ گھر پہنچنے کے بعد اس نے بڑی پرتکلف دعوت کی، بہت اچھا کھانا مجھے کھلایا، اور کھانے کے بعد جب میں وہاں سے چلا تو دل ہی دل میں افسوس کر رہا تھا کہ میرے نفس نے مجھے مجبور کیا کہ میں کھانے کے لیے حرم سے دور ہوا، اور اتنا دور ہوا، اتنی دور چلا کہ مغرب کے بعد جو وظائف پڑھتا تھا وہ بھی موقع نہیں ملا، عشاء کی نماز جماعت وہ بھی نکل گئی۔ اب نہ جانے کتنا وقت ہو چکا ہوگا، چلو حرم کی طرف جاتے ہیں۔ اور پھر چلتے چلتے جب حرم میں پہنچے اور مسجد نبوی شریف میں جب پہنچے، کسی سے پوچھا کہ بھائی کیا وقت ہوا ہے، وہ کہنے لگے ابھی تو مغرب ختم ہوئی ہے، یعنی وقت بھی رک گیا اور جو مانگا وہ عطا کیا گیا۔ کئی واقعات ایسے ہیں کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی عطا کی، انہوں نے خواب میں آدھی روٹی کھائی، جب خواب سے بیدار ہوئے تو آدھی روٹی اپنے ہاتھ میں پائی۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضور نے دودھ کا پیالہ عطا فرمایا اور خواب ہی میں دودھ پی لیا، جب بیدار ہوئے اور جب تھوک نکالا تو اس میں دودھ شامل تھا۔ تو جو گویا خواہش کی گئی وہ عطا ہوا، تو خواب کی قسم یہ ہے۔ اور ایک خواب ہے جو سچے خواب ہوتے ہیں، جو انبیاء کے خواب ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، اور ہمارے آپ کے خواب سچے نہیں ہوتے۔ کبھی اس کی تعبیر سچ ہو جاتی ہے الگ بات ہے، لیکن اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ میں نے چونکہ خواب دیکھا ہے لہذا ایسا ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے خواب سچے نہیں ہوتے، انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور خواب کے بعد اپنے بچے سے کیا کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید بیان کرتا ہے کہ فلما بلغ معہ السعی، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں لے گئے اور لے جا کر کے کہنے لگے کہ قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، اے میرے پیارے بیٹے اب تو کیا کہتا ہے، تیری رائے کیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں قال یا ابتی، اے میرے ابا، افعل، کر گزریے ما تؤمرو، جس کا آپ کو حکم ہوا، اور جہاں میرا معاملہ، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، میرا معاملہ یہ ہوگا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو جیسا خواب دیکھا ویسا عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور بیان کیا، قرآن مجید فرقان حمید نے اسے اس طریقے سے کہ قال یوسف لی ابیہ یا ابتی، اور یاد کرو اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے جب کہا، یہ واقعہ بہت پرانا ہے لیکن حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یاد کرو، گویا آپ اسے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ اب آئیے احادیث مقدسہ۔ مدارج نبوت میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جس شے کو تخلیق فرمایا وہ میرا نور تھا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی معروف حدیث کہ جو مصنف عبد الرزاق میں درج ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس شے کو تخلیق فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، بے شک سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا، پھر جہاں اللہ نے چاہا وہ نور سیر کرتا رہا، اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم، نہ جنت تھی نہ دوزخ، نہ آسمان تھا نہ زمین، نہ چاند تھا نہ سورج، نہ جنات تھے نہ انسان تھے، نہ فرشتے تھے، کچھ بھی نہیں تھے، جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کب سے نبی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کی منزل میں تھے، اور فرمایا گیا کہ کنت نبیًا و آدم و بین الروح و جسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کی منزل میں تھے۔ ایک جگہ فرمایا کنت نبیًا و آدم و بین الماء و تین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کی منزل میں تھے، ابھی ان کا وجود تخلیق نہیں پایا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان بھی اس سے بیان ہوتی ہے، اور ہمارے موضوع پر بھی وہ دلیل کے طور پر بیٹھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے تخلیق ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ازل میں دو اجلاس بلائے، ایک اپنی ربوبیت کے اقرار کے لیے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں اس کا اشارہ ملتا ہے کہ رب کریم نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی نسل نکالی تو ان کو انہی پر گواہ کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو بلا، تو سب نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو ہمارا رب ہے، اور کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے جسے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی بیان فرمایا حضرت صدیق اکبر کی سیرت میں، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے کیسے مزاج شناس تھے، حضور کے عادات شریفہ سے کیسے واقف تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر کسی ذکر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہیں وہ وقت یاد ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا، یعنی جب یہ کہا گیا الستو بھی ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو حضور نے سب نے کہا کہ قالو بلا، ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور سب سے پہلے بلا حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید میں حضور کا اعزاز دیکھیے، حضور کی شان دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے انبیاء کرام سے ایک عہد لیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائیں تو ان پر ایمان لے آنا، ان کی مدد کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جب اسے قرآن میں بیان کیا ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ایک عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جو میں تم کو کتاب اور حکمت سے عطا کروں، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، اور اس کے بعد جب میرا وہ معزز رسول تمہارے پاس تشریف لائے، تمہاری کتابوں کی تصدیق فرماتا ہوا، لتؤمنن به، تو ضرور ضرور ان پر ایمان لے آنا، ولا تنصرن، اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا، واخذتم على، اس کے بعد رب کریم نے فرمایا قالا اقررتم، اے گروہ انبیاء، اے انبیاء کی جماعت، کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ جب میرا حبیب آئے تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا؟ قالا اقررتم، کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ واخذتم على ذالکم اسری، اور اس بات پر میرا بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ قالو اقررنا، تو سب نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی جماعت ہے، سب نبیوں نے کہا کہ اے اللہ ہم نے اقرار کیا، لیکن اس پر بس نہیں ہوا، فرمایا قالا فشہدو، اب ایسا کرو کہ ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ، تم میں سے ایک نبی دوسرے سے کہے کہ میں اس بات کا گواہ ہوں اور میں نے یہ اقرار کیا کہ ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی مدد بھی کریں گے۔ اس پر بھی بس نہ ہوا فرمایا قالا فشہدو، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور پھر تم سب پر میں بھی گواہ ہوں، میں بھی تم سب پر گواہوں میں شامل ہوں. اور اس کے بعد فرمایا فَمَن تَبَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ، ہاں اب اس کے بعد اگر کوئی پھرا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی فاسقوں میں سے ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان ملاحظہ فرمائیے کہ گروہ انبیاء کو جمع کیا گیا، انبیاء کرام کی جماعت کو جمع کیا گیا، اور ان سے کہا کہ جب وہ تشریف لائیں تو ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا. اب یہاں ٹھہریے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو یہ معلوم تھا کہ وہ اپنے حبیب کو جب بھیجیں گے تو سارے انبیاء اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں گے، وہ تو موجود ہی نہیں ہوں گے، تو پھر کیا وجہ تھی بیان کرنے کی کہ جب وہ تشریف لائیں تو ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا؟ وہ کیسے مدد کر سکتے تھے، وہ تو ان سے پہلے چلے گئے. تو رب کریم کے جب یہ ارشاد فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا بیان ہے کہ رب کریم اپنے حبیب کی شان بیان کر رہا ہے. اور ان انبیاء کے لیے فائدہ یہ ہے کہ جس وقت سے انہوں نے اقرار کیا، اس وقت سے لے کر قیامت تک انہیں اس اقرار کا ثواب ملتا رہے گا. تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو تخلیق فرمایا، اس واقعے کو بھی جب بیان کیا تو فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو اس عہد کو جو ہم نے نبیوں سے لیا. تو معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رب کریم نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام، مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، کہ جس خطا کو ان کے رب نے کہا کہ خطا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. تو جب حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا میری خطا کو معاف فرما دے، تو تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت آدم عرض کرتے کہ یا ربی اسألوک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری خطا کو معاف فرما. رب کریم فرماتا ہے کہ آدم تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ وہ میرے حبیب ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا جب تو نے میرے قالب میں روح پھونکی اور جب میری آنکھیں کھلیں تو سب سے پہلے میری نظر جب عرش پر پڑی تو اس پر میں نے لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں سمجھ گیا کہ تیرے نام کے ساتھ جس کا نام ہوگا یقیناً وہ تجھے مخلوق میں سب سے محبوب ہوگا. تو صاحب روح البیان کہتے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا کہ انہو احب الخلق الیہ، اے آدم تو نے سچ کہا کہ ہمیں پوری مخلوق میں سب سے زیادہ وہ محبوب ہیں. فغفرت لکا، اور ہم نے تیری خطا معاف کی. اور فرمایا ولولا محمد لما خلقتک، اے آدم اگر انہیں تخلیق کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم تمہیں بھی تخلیق نہ کرتے. یعنی اگر حضور کو تخلیق کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ حضرت آدم ہوتے، نہ بنی آدم ہوتے، نہ فرش و عرش ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے دنیا کو تخلیق کیا گیا. اسی کو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے اس دنیا کو سجایا، یہ ساری رونق آپ کی وجہ سے ہے. اسی کو استاد زمن یوں بیان کرتے ہیں، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں. یہ ساری رونق اسی لیے ہے کہ آپ دولہا بن کے اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا. اب آئے آیت مقدسہ جو ہم نے تلاوت کی، لقد جاءکم رسول، بتحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک رسول تشریف لائے. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں تمہارے پاس ایک انسان تشریف لائے اور اس کے بعد ہم نے ان کو نبی بنا دیا، نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے پاس ایک بشر تشریف لائے بعد میں ہم نے انہیں نبی بنا دیا گیا، بلکہ فرمایا لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے ایک رسول تشریف لائے، یعنی آئے ایسی حالت میں کہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ بہت سے لوگوں نے دھوکہ کھایا اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا، اپنی اپنی کتابوں میں لکھا۔ جماعت اسلامی کے بانی مودودی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضور کو اپنی نبوت کا علم نہیں تھا، اور اگر یہ پہلے سے پتہ چل جاتا کہ حضور کو نبوت ملنے والی ہے تو حضرت خدیجہ کے یہاں چڑھاوے چڑھنے لگ جاتے، نذرانے آنے لگ جاتے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لقد جاءکم رسول، وہ آئے ایسی حالت میں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ پیدائشی رسول ہیں۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید ایک اور مقام سے ہم اسے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا نبی کیسے پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے مذکور ہے، اور مفسرین نے بھی اس کی تفصیل بیان کی۔ میں صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں، جس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے کہ حضور پیدائشی نبی ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم سے کہا گیا کہ وہ الگ ایک طرف ہو جائیں۔ جب ہوئی وہ الگ ہوئی تو ان کے پاس ایک فرشتہ آیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ قال انما انا رسول ربک، حضرت مریم کے پاس انسانی شکل میں ایک فرشتہ جب آیا تو حضرت مریم خوفزدہ ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ پریشان مت ہو، قال انما انا رسول ربک، کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اور میں اس لیے آیا کہ لی احابا لکے غلامن زکیہ، میں اس لیے آیا کہ میں تمہیں ایک ستھرا بیٹا عطا کروں۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک پھونک ماری، اور اس کے بعد حضرت مریم کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب ہوا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو حضرت مریم سے کہا گیا کہ جب لوگ تم سے پوچھنے آئیں تو تم کہنا کہ میرا روزہ ہے۔ اس شریعت میں بولنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، اور حضرت مریم سے کہا گیا کہ تم کہنا میرا روزہ ہے اور بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جب لوگ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ اے ہارون کی بہن، اے مریم تو بے شوہر ہے، اور یہ بیٹا کہاں سے ہو گیا، تو حضرت مریم نے خاموشی اختیار کی اور اشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ بچہ جو ابھی چند دنوں کا چند لمحوں کا ہے یہ کیا کلام کرے گا، لیکن قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی کم سن ہیں، بہت چھوٹے ہیں، لیکن کلام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں قال انی عبداللہ، اے لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور نبوت کا تاج بھی میرے سر پر رکھا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی جھولے میں ہیں، ابھی چند دنوں کے ہیں، اور وہ یہ فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، اور نبوت کا تاج بھی میرے سر پر رکھا ہے، تو وہ تو پیدائشی نبی ہوں، اور ہمارے نبی کو معلوم نہ ہو کہ انہیں کب نبوت ملے گی، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو لقد جاءکم رسول، وہ تمہارے پاس آئے ایسی حالت میں کہ وہ اللہ کے رسول۔ اس کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول تشریف لائے، من انفسکم، یہ تمہی میں سے آئے۔ یہاں بھی لوگوں نے دھوکہ کھایا کہ تمہی میں سے آئے، اس کا مطلب ایسا ہے جیسے تم انسان ویسے وہ انسان۔ تو خوب یاد رکھیے، اس کا مفہوم ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تمہی میں سے آئے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جنات میں سے نہیں آئے، وہ فرشتوں میں سے نہیں آئے، وہ رجال الغیب میں سے نہیں آئے، وہ تمہی میں سے آئے، اور تمہیں میں سے اس لیے آئے تاکہ تمہیں جو دین سکھانا ہے وہ ان کو دیکھ کر سکھانا ہے۔ تو اگر یہ فرشتوں سے آتے تو فرشتے تو خود نظر نہیں آتے، تو کیسے ان کا اتباع کیا جاتا؟ فرمایا گیا کہ حضور علیہ السلام کا اتباع کرو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے، فتبعونی، تو تم میرا اتباع کرو، مجھے دیکھو، جیسے میں عمل کرتا ہوں ویسے عمل کرو، میری باتوں پر عمل کرو۔ تو اگر حضور فرشتوں میں سے ہوتے تو ہم ان کا اتباع کیسے کرتے؟ اگر حضور جنات میں سے ہوتے تو ہم ان کا اتباع کیسے کرتے؟ اگر حضور رجال الغیب میں سے ہوتے تو تو ہم ان کی اطاعت کیسے کرتے؟ تو فرمایا من انفسکم، یہ تمہی میں سے آئے، معلوم ہوا کہ ہمیں حضور کی اطاعت کرنی ہے، ان کا اتباع کرنا ہے، اس لیے فرمایا کہ تمہی میں سے آئے، ورنہ حضور کا معاملہ اور مقام تو کتنا بلند ہے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور کو دیکھ کر 100 میں وصال رکھنا شروع کر دیے۔ 100 میں وصال اسے کہتے ہیں، نہ سحری ہے نہ افطار، آج روزہ رکھا کل پھر روزہ رکھ لیا، پرسوں پھر روزہ رکھ لیا، ترسوں پھر روزہ رکھ لیا، اور کچھ کھانا پینا نہیں۔ تو چند دن صحابہ نے روزے رکھے تو ان کی حالت غیر ہو گئی، لاغر ہو گئے، بہت کمزور ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو انہیں تنبیہ فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا ایکم مثلی، کیا تم میں کوئی میری مثل ہے؟ تم میں کوئی میری مثل نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ من انفسکم، وہ تم ہی میں سے آئے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمارے جیسے بشر تھے، جیسے ہمارے دو ہاتھ ان کے دو ہاتھ، جیسے ہمارے دو پیر ان کے دو پیر، ہاتھ تو ان کے بھی دو ہی تھے، لیکن ان کے کمالات اور تھے، ان کا مقام اور تھا، ان کا مرتبہ اور تھا، ان کو اپنے جیسا اپنی مثل بشر کہنا، عزیزان محترم، یہ ٹھیک نہیں، بلکہ ان کا مقام بہت بلند اور بالا تھا۔ اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک قرات تو اس کی یہ ہے کہ من انفسکم پڑھا جائے، اور ایک قرات ہے من انفسکم فا پر زبر کے ساتھ۔ تو من انفسکم کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ تمہی میں سے آئے، اور من انفسکم جب پڑھیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ تم میں جو نفیس ترین تھے وہ تمہارے پاس تشریف لائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نفیس تھے؟ رب کریم نے انہیں کتنا نفیس بھیجا تھا کہ وہ لوگوں میں ایسے نفیس، افضل اور اعلیٰ تھے کہ حضور کا کمال تو، حضور کی ذات تو بہت بڑی ہے، حضور کے پسینے میں اتنی خوشبو تھی۔ ہمارا آپ کا پسینہ تو بدبودار ہوتا ہے، لیکن حضور اتنے نفیس تھے، اتنے نفیس تھے کہ حضور کے پسینے کی ایسی خوشبو تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے گھر تشریف لائے، اور چمڑے کا بستر ہوتا تھا، حضور اس پر لیٹے آرام کیا، اور جو پسینہ حضور کے جسم اقدس سے نکلا، میری والدہ نے اسے ایک شیشی میں بھر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے اپنی خوشبو بنائیں گے، اور انہوں نے اپنی خوشبو بنائی، اور اس خوشبو کی تاثیر کیا تھی، اس میں کیسی خوشبو تھی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک نادار شخص، ایک غریب شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اور مجھے اسے دینے کے لیے کوئی اچھی خوشبو نہیں، میرے پاس اسے دینے کے لیے کوئی اچھی خوشبو نہیں ہے۔ اور اس دور میں خوشبو کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا، شادی بیاہ کے موقع پر دوسری تقاریب میں خوشبو دی جاتی تھی، اور خوشبو تحفتاً بھی دی جاتی تھی، اسی لیے کہا گیا کہ جب کوئی خوشبو پیش کرے تو اسے منع نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کی شادی ہے اور مجھے اسے دینے کے لیے خوشبو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ ایسا کرو، کل آنا اور ایک شیشی لے آنا اور ایک لکڑی کا تنکا لے آنا۔ چنانچہ اگلے دن وہ حاضر ہوئے، شیشی اور وہ تنکا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ مبارک اس میں بھرا، اور وہ لکڑی کا تنکا اس کے اوپر رکھ کر اس سے کہا کہ جاؤ یہ لے جاؤ، اور اس تنکے کو ڈبو کر اور اس کی خوشبو اپنی بچی کو لگانا، انشاءاللہ تمہاری بچی خوش ہو جائے گی۔ وہ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ حضور کے پسینہ مبارک کو لے کر کے گئے، اور جب اپنی بیٹی کو خوشبو لگائی، اس خوشبو کا لگانا تھا کہ اس خوشبو سے پورا مدینہ مہک گیا، پورے مدینے کی گلیاں مہک گئیں، اور اس کے بعد وہ گھر، فرماتے ہیں کہ وہ خوشبوؤں والا گھر مشہور ہو گیا۔ کسی کو معلوم کرنا ہو کہ وہ نادار صحابی ان کا گھر کہاں ہے، تو پوچھا جاتا کیا وہ خوشبوؤں والا گھر، تو وہ خوشبوؤں والا گھر مشہور ہو گیا۔ اور اس کے بعد علماء نے لکھا کہ کہ وہ خوشبو جو ان کی بیٹی نے لگائی وہ صرف ان کی بیٹی کی حد تک نہیں تھا بلکہ جتنی اولاد ہوئی ساری اولاد میں وہ خوشبو پائی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے ایسا نفیس تخلیق فرمایا، اسی لیے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے اور یہ تمہی میں سے آئے اور تم میں نفیس ترین تھے۔ آگے کی گفتگو انشاءاللہ موقع ہوا تو اگلے جمعہ عرض کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا سنا گیا اسے یاد رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، جانتے ہیں کہ ہر جمعہ مسجد کی تعمیر نو کے لیے چندہ کیا جاتا ہے، ہمارے کارکنان آپ کے سامنے سے گزریں گے، جو اللہ تبارک و تعالی آپ کو توفیق دے ضرور اس میں حصہ ڈالیں کہ انشاءاللہ یہ ثواب جاریہ ہے۔ جب تک مسجد رہے گی، جب تک اس میں نماز ہوتی رہے گی، جب تک اس سے دین کا سلسلہ جاری وہ ساری رہے گا، انشاءاللہ ہر عطیہ کرنے والے کو اس میں سے ضرور حصہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔